شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وطبیب قلوبنا سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شہید خرم ذکی کی داستان حر کی داستان کی طرح ہے کہ مختصر مدت میں وہ فاصلہ طے کیا جو بہت سے لوگوں نے سینکڑوں سال طے نہیں کر سکے۔ نہ صرف حسین کے پاس آ کر آرام کرنا نہیں چاہا بلکہ کھڑے کھڑے حسین سے اذن لیا، پیغام حسین پہنچانے کا نمائندہ بن گیا، حسین کی خدمت میں آئے اور پھر حسین کے پیغام لے کر لشکر اشقیا کی طرف گئے۔ شہید خرم ذکی کی داستان یہی داستان تھی۔ دستگاہ اہل بیت، دربار اہل بیت، خدمت اہل بیت کے پاس آنے کے بعد پیغام اہل بیت پہنچانے کی ذمہ داری اپنائی اور اسی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اسوہ حسنہ ہے شہید خرم کی زندگی اور شہید خرم کی شجاعت، شہید خرم کا پیغام، شہید خرم کی شہادت، ہر پہلو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ اور واقعا شرمندگی کے باعث بھی، فرض کیجیے میں اتنے عرصے سے شاید ان کی عمر کے برابر میں نے حوضات میں زندگی گزاری، لیکن اب بھی معلوم نہیں ہے میں کہاں جاؤں گا، مرتے دم تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس بزرگوار نے راہ علی کو انتخاب کیا، کربلائیوں کے راستے کو اپنایا، اور وہ مشہور کلام علی کہ فرمایا لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلی، راہ حق کے راہیوں کی قلت کو دیکھ کر پریشان مت ہو جانا۔ قرآن مجید میں پیغمبر خدا کو حکم ہے یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرا نبی کفار کے ساتھ جنگ کرو اور منافقین کے ساتھ، اور سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ دو آیتوں میں، ایک جیسی دو آیتوں میں تأکید کے ساتھ خدا نے حکم دیا کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو اور سختی کے ساتھ پیش آنا، اور پھر حضور نے فرمایا منافقین کفار سے زیادہ خطرناک ہے، مجھے اپنے دین پر کفار سے خوف نہیں ہے، منافقین کا خوف زیادہ ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، مجھے سب سے زیادہ خوف منافق سے ہے، دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یعنی کفار سے بھی نیچے جہنم میں منافقین ہیں۔ یہ خطرناک گروہ، پیغمبر کو بھی ان کے ساتھ جنگ کا حکم، اسی لیے جب پیغمبر دنیا سے انتقال کر کے اپنے رب سے جا ملے، کسی صحابی نے تلوار نکالی، کہانی پیغمبر زندہ ہے، میں دفن کرنا نہیں دوں گا کیونکہ پیغمبر نے اب تک کفار کے ساتھ جنگ کی ہے، منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، اسی لیے آئیں گے منافقین کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اگرچہ اس بزرگ نے دفنائے بغیر چلا گیا سقیفہ. لیکن بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ کہ کیا کہا, ابھی تک منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ منافقین کے ساتھ جنگ کرو. سوال یہ پیغمبر نے کیوں جنگ نہیں لڑنی, حکم خدا کی نافرمانی ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن جنگ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. کفار دشمن بن کر سامنے آتا ہے, منافق اپنا آدمی بن کر آتا ہے. تو کافر کے ساتھ جنگ لڑنا آسان ہے. منافق آپ جانتے ہیں, عبداللہ بن ابی جو مدینے کے منافقین کا سرکردہ تھا اور پیغمبر کے بارے میں کہا تھا قرآن کی آیت لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ, نامناسب لفظ استعمال کے پیغمبر کی شان میں قرآن میں ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کریں گے, فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے محمد اب اپنے لوگوں کو بھی قتل کرنے لگا. منافقین کے قتل کرنا بھی باعث بدنامی بن رہا تھا. منافقین کے ساتھ جنگ کا طریقہ کافروں کا طریقہ نہیں ہے. حکمت عملی کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. ہر قوم میں, ہر ملک میں, ہر تنظیم میں, ہر نظریے میں کچھ منافقین نکلتے رہیں گے قیامت تک. منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نظریے کو یا نہیں مانتے ہیں یا بہت کمزور شکل میں مانتے ہیں. اسی لیے یہ منافقین ہمیشہ دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں. یہ ہمیشہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے, پیغمبر کے حدیث سے علی کے بھی فرماتے ہیں کہ مختلفت امت بعد نبیها الا غلب اہل باطلها علی اہل حقہ. پیغمبر کے بعد اگر امت میں اختلاف ہوئی تو باطل والے جیت جاتے ہیں, کیونکہ وہ منافقین ہوتے ہیں اور ناجائز راستوں سے کفار کے ساتھ مل کر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ, جہاں پر خدا چاہے اذن خدا وہاں الحق جیت جائیں گے. تو عرض کرنے کے مقصد یہ کہ منافقین ہمیشہ ہوتے ہیں, ہر قوم میں, ہر تنظیم میں, ہر گروہ میں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کے ساتھ جنگ کے طریقے یہ بھی نہیں ہے جس طرح کافروں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ملک میں جو منافقین کے ہیں ان کے ساتھ ہندوستان والوں کی طرح جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں, وہ اپنوں کی شکل میں آتے ہیں. تو ان کے ساتھ جنگ کا طریقہ بصیرت ہے. قوم کو صاحب بصیرت بنانا ہے, قوم کو باشعور بنانا ہے, منافق شناس بنانا ہے. اس طریقے سے قوم کو باشعور بنانا ہے کہ منافقین ناکام ہو جائے. منافقین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ لوگوں کی جہالت اور لوگوں کی بیوقوفی ہے. لوگوں کی جہالت اور لوگوں کی بیوقوفی سے منافقین ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. بس منافقین کے کامیابی کا راز عوام کی, امت کی جہالت, بے بصیرتی, بے شعوری ہے. منافقین کو ناکام کرنے کا ذریعہ امت کو باشعور بنانا ہے, صاحب بصیرت بنانا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الیہ علی بصیرہ. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, اس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, میں خود بھی اور میرے پیروی کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. مولا امیر المومنین اصحاب خاص کے بارے میں فرماتے ہیں حملوا بصائرهم على سیوفهم, انہوں نے اپنی تلوار پر بصیرت اٹھائی تھی, بصیرت کے ساتھ جنگ لڑتے تھے. امام زمانے کے جو لشکر ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ بصیرت کے ساتھ جنگ لڑیں گے. اب معاشرے میں اگر امت با بصیرت ہو جائے منافقین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, ورنہ منافقین ہمیشہ خود حضور کے زمانے میں تھے, یعنی حضور کے سامنے کھل کر نہیں آ سکتے تھے. کھل کر آ جاتے تو کافر بن جاتے اور اسلامی معاشرے سے بھگا دیے جاتے. لیکن کیا کہ مسجد بنائی, مسجد ضرار مسجد بنائی. ایک عیسائی تھا, اب وہ داستان مسجد زرار کا لمبی داستان ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں، مسجد بنائے، اس مسجد کا مقصد خود قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے ایک مسجد بنائی، یہ مسجد، اس مسجد کا مقصد ضرر پہنچانا تھا، وہ تفریقا، ایک مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، اسلام کو ضرر پہنچانا، وہ تفریقا اور تفرقہ ڈالنا، وہ کفر و تفریقا بین المؤمنین، تفرقہ ڈالنا، وہ کفرا، کفر کی تقویت کرنا، ایک درود پڑھے محمد عالم تفریقاً وکفراً وارصاداً لمن حارب اللہ، اور یہ لوگ ایک مرکز بنانا چاہتے تھے، کمینگاہ بنانا چاہتے تھے ان لوگوں کے لیے جو خدا و رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ مسجد ضرار کے چار ہدف، نقصان پہنچانا، تفرقہ ڈالنا، کفر کی تقویت کرنا، خدا و رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے لیے ایک کمینگاہ، ایک مرکز، ایک پناہ گاہ بنانا پیغمبر کے زمانے میں۔ تو پیغمبر نے معیار بیان کیا کہ تم باشعور ہو جاؤ، آپ خود منافقین کو پہچان لیں گے۔ اب اپنے دشمن کو پہچانتے نہیں، پہچانتے، پہچانتے ہیں، اسی طرح سے دین کے دشمنوں کو بھی پہچان لیں گے، باشعور بن جاؤ۔ معیار کیا، کیا معیار؟ ایک معیار یہی، دیکھو ان کے عمل کے نتیجے کو دیکھو، ضرر پہنچاتا، ان کے عمل سے ضرر پہنچتا ہے، ان کے عمل سے مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے، ان کے عمل سے کفر کی تقویت ہوتی ہے، ان کے عمل سے خدا و رسول کے دشمنوں کے لیے پناہ گاہ ملتا ہے۔ ان کے عمل کے نتائج کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں ایسا عمل کرنے والے منافقین ہیں۔ مسجد ضرار کی چار صفت جو بیان کیا، اور پیغمبر نے اس مسجد کو منہدم کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھو، نماز مت پڑھاؤ، کیونکہ پیغمبر نے وعدے کیا تھا میں نماز پڑھاؤں گا، پہلی نماز پیغمبر پڑھائیں گے۔ پیش نماز میں ایک باتقوا جوان کو انہوں نے مقرر کیا تھا، ناجائز جائز ظواہر کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ منافقین کا طریقہ کار۔ ابھی بیچارہ یمن کے مظلوموں کے لیے مکہ و مدینہ کا نام لیتے ہیں، بیچارے یہ اپنے کھانے کے روٹین کے پاس نہیں کہتے، ان کے سے خطرہ ہے مکہ و مدینہ کے لیے۔ پاکیزہ اہداف کو ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اعمال کا نتیجہ کیا ہے۔ اور ایک معیار بیان کیا پیغمبر نے منافق پہچاننے کے، اور ایک معیار بیان کیا، وہ معیار کیا تھا؟ فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مؤمن، تجھ سے دشمنی نہیں کرتا مگر منافق۔ علی سے کیوں دشمنی کرے؟ اگر منافق نہیں علی سے کیوں دشمنی کرے؟ پیغمبر کے بعد اسلام کی خدمت کس نے کی ہے؟ قرآن سے پوچھو، سنت سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، کردار علی سے پوچھو، صفات علی سے پوچھو، پیغمبر کے محبتوں سے پوچھو۔ یعنی علی سے دشمنی در حقیقت اسلام سے دشمنی، اسلام سے دشمنی یعنی منافق۔ منافق پہچاننے کا اور ایک معیار ہے کہ علی، یعنی اسلام کے محسنین کے جو دشمن ہیں وہ منافق۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، ولا تعرفنہم فی لحن القول۔ یا رسول اللہ، آپ منافقین کو پہچاننے کا اور ایک ذریعہ بیان کرتا قرآن، آپ ان کو ان کے انداز و گفتگو سے پہچان لیں گے۔ اب یہ شہزادہ امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، کہتے امام زمانے کے لیے یہ لوگ زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کی اسی گفتار سے پتہ چلتا ہے منافق ہے یا مسلمان ہے۔ امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، یہی ٹرمپ کو بلانے کے لیے اتنی ذلت برداشت کی ہے۔ الیکشن کے دوران ٹرمپ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کو بلا رہا ہے، اس کو بلانے کے لیے امام زمانے کے لیے زمین ہموار کرنے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، جبکہ خود ان کے مذہب میں، وہابیت میں، آیت اللہ مکارم شیرازی کی جو کتاب ہے امام زمانے کے بارے میں، معروف اچھی کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہے، اس میں دیکھیں سعودی عرب کے تمام علماء کی متفق علیہ خط ہے کہ امام زمانے کو ہم مانتے ہیں، مسلمات میں سے ہمارے پاس، اس کے باوجود یہ ایسا کہتے ہیں لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ، آپ منافقین کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان کی گفتگو سے معلوم ہو جائے گا یہ منافق ہے یا نہیں. باتیں پوری کی پوری نہیں چھپ سکتی ہے، کبھی کبھار نکل آتی ہے. یہ معیار، یعنی دیکھ منافق قیامت تک وجود نہ آتا، تمہارے پاس معیار ہونا چاہیے. جس آدمی کے عمل سے اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں میں در کے درمیان تفرقہ ہو، دشمنان اسلام کے لیے پناہ گاہ ہو، کفر کی تقویت ہو، اور مخلصین اسلام کے ساتھ دشمنی ہو، تو وہی منافق کی پہچان ہے. تاریخ اسلام میں منافقین نے اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، قرآن کو استعمال کیا، سنت کو استعمال کیا، قرآن کو استعمال کیا سنت کو روکنے کے لیے، سنت پیغمبر کو روکنے کے لیے قرآن کو استعمال کیا، قرآن کو استعمال کیا علی کی جیتی ہوئی جنگ میں صفین کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے، قرآن کو سنت کو استعمال کیا کربلا میں حسین کے خلاف، سنت کو استعمال کیا مدینہ میں اصحاب و تابعین کے خلاف، مسجد نبوی کے خلاف، سنت کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے خانہ خدا کو آگ لگا دی. تاریخ اسلام میں منافقین نے اسلام کو اسلام کے خلاف، قرآن کو اسلام کے خلاف، سنت کو اسلام کے خلاف استعمال کی. کیوں؟ اس لیے کہ امت جاہل امت، بے خبر امت. اسی لیے منافقین سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ قرآن کا بھی حکم، پیغمبر کا بھی حکم، اس خطرے سے نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ امت صاحب بصیرت ہو جائے، باشعور ہو جائے. علمدار عباس کی تعریف میں امام فرماتے ہیں کان عمی العباس صلب الایمان نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس مضبوط ایمان کے مالک تھے، صاحب بصیرت تھے، اور ان کی بصیرت گہرائیوں تک نفوذ کرنے والی بصیرت تھی. عباس کے چاہنے والے تھوڑی سی بصیرت اپنانے کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ منافقین کل کی، یہ آج بھی ہے، یہ معیار آج بھی موجود ہے. آپ دیکھیے یہ منافقین تکفیری سعودی دونوں کی بنیاد ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. اب دیکھیے یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہیں پہنچا رہے، پیغمبر کا نام بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر رہے ہیں، اسلام کی طاقت کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کی معیشت کو ختم کر رہے ہیں، اسلامی مزارات اور مقدسات کو منہدم کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے کافر ہونے کے فتویٰ دے رہے ہیں. مسلمانوں کو کمزور کرنا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، یہ جو اتحاد اسلامی کی بات کرتے امام کعبہ آ کر، مسلمانوں سے مراد ان کے اپنے تکفیری مراد ہے، جو تکفیری نہ ہو بریلوی ہو، صوفیہ کو ماننے والے شیعہ ہو، ان کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں کو دیکھیے مشرک کہتے سب کو، جو بھی توسل کا قائل ہو سب کو مشرک سمجھتے، ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، نقصان پہنچانا، کفر کی تقویت کرنا، کفر کے پناہ گاہ بننا، یہ صفت آج کل کے تکفیریوں کے پاس بھی ہے، سعودیوں کے پاس بھی ہے. اسرائیل کی حمایت کریں گے، ایران کے ساتھ جنگ کریں گے، امریکہ کے ساتھ غلامی کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ تنگی کے ساتھ. قرآن کی فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ جاؤ، اپنوں کے ساتھ رحم دل ہو جاؤ. یہ الٹا، اپنوں کے ساتھ سخت گیر کفار کے سامنے غلام بن جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا، تفرقہ ڈالنا، اسلامی ملک میں عراق پر حملے کی دعوت کس نے دی؟ سعودی عرب نے دی. ایک اسلامی ملک پر کافروں کو حملہ کرنے کی دعوت دی. افغانستان پر کس نے تعاون کیا؟ سب نے تعاون کیا، پاکستان نے بھی تعاون کیا. ایک مسلمان ملک پر حملہ کرنے کی دعوت اسلامی کس حدیث سے، کس آیت سے، کس فقہ سے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے. تو یعنی یہ واضح مسئلہ ہے کہ منافقین کے تمام معیار ہے. دشمنی کیوں، کس سے کر رہے ہیں؟ امام خمینی سے دشمنی کرتے ہیں، رہبر معظم سے دشمنی کرتے ہیں، سید حسن نصر اللہ سے دشمنی کرتے ہیں. وہ سلطان بندر جو سعود عرب کا ہے کہتا ہے کہ دو دشمن کو دشمن دوست ہوتا ہے، ہمارا دشمن ایران، ایران کا دشمن اسرائیل، پس اسرائیل ہمارا دوست. الٹا کیوں نہیں چلتے؟ ہمارا دشمن اسرائیل، اسرائیل کا دشمن ایران، پس ایران ہمارا دوست کیوں نہیں کہتے؟ آپ دیکھیے بہانے ڈھونڈتے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، در حقیقت ان کے دوست کیا ہے، قوم ہے، دشمن کون ہے؟ کہتے شیعہ سنی جنگ ہے. آپ جانتے ہیں انقلاب ایران ہونے کے بعد عرب عجم کے بہانے سے جنگ لڑی صدام کی مدد کی صف نے، اور پھر روس کی جنگ میں اسلام و کفر کے نام سے جنگ کی، پھر مقاومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شیعہ و سنی کے ساتھ جنگ کی. ان تمام میں واحد معیار امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ہے. روس افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے سپاہی بن کر سعودی عرب پاکستان والے کہتے سعودی عرب محسن ہیں ہمارے. آپ کی نابودی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ پاکستان کی یہ بدبختی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے افغانستان کے جہاد میں شامل ہوئے. اس جہاد میں شامل ہونے کی وجہ سعودی عرب اور امریکہ تھا. دیکھیے ضیاءالحق کے زمانے سے اب تک پاکستان روز بروز پیچھے کی طرف اپنی بقا خطرے میں دیکھ رہے ہیں ہم. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام و کفر کا نام لیا لیکن حقیقت میں امریکہ کے مد مقابل روس کو شکست دی. پھر عرب و عجم کا نام لیا، عرب کے نام سے صدام کی مدد کی لیکن اہل بیت کے ماننے والے عاشورایوں نے دشمن کو ناکام بنایا. دشمن کو ایران عراق جنگ میں ناکام بنے، ان دنوں میں ہم ادھر تھے، شہادت کے عاشق ہوتے تھے، جوان والدین کو مجبور کرتے تھے اجازت دو ہم جنگ کریں گے، پھر بارودی سرنگوں پر چلنے کے لیے سبقت لیتے تھے. یہ کربلایوں کا، ایران کربلایوں کی سرزمین ہے. وہ ان کی غلط فہمی تھی، سمجھتے تھے قومیت کے نام پر ہم جیت سکتے، ناکام ہو گئے. پھر ابھی شیعہ سنی کے نام سے جنگ لڑنا شروع کیا ہے. یہ جو بعض وقت کچھ کہتے ہیں شیعہ سنی کی جنگ، بات صحیح ہے، شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، امریکہ کے غلام، امریکہ اور امریکہ کے غلام ایک طرف اور ان کے مد مقابل پر علم بلند کرنے والے اسلامی حرکت دوسری طرف، مزاحمت ایک طرف، ایک طرف امریکہ کے غلام. آپ کے سامنے واضح دلائل پیش کروں گا. مصر کے جمال عبد الناصر عرب دنیا کے بے مثال صدر گزرا ہے، اگرچہ ہم اس کو ایک سیکولر ہونے کے وجہ سے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسئلوں کو عربی مسئلہ بنایا، بہت کامیاب اور بہت طاقتور لائق صدر گزرا ہے. یعنی اس جیسا صدر عرب دنیا میں اب تک نہیں آیا. اب سعودی عرب جمال عبد الناصر کے دشمن تھے، لیکن سیسی جو ابھی جو صدر ہے وہ فخر کرتا ہے میں جمال عبد الناصر کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، اس کی حمایت کر کے اخوان المسلمین کو شکست دینے والے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہوئے اخوان المسلمین کو حکومت کو نابود کیا. اور دیکھیے ایران میں شاہ ایران شیعہ تھے لیکن اس کے ساتھ یہ دوست تھے، اور امام خمینی، رہبر خامنئی، سید حسن نصر اللہ یہ بھی شیعہ ہے، ان کے دشمن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ شاہ اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو ہے، اور یہ سعودی خاندان پٹھو، یہ تکفیری بھی پٹھو، اور امام خمینی، رہبر اور سید حسن نصر اللہ امریکہ اسرائیل کے مقابل پر علم حق بلند کرنے والے ہیں. یہی فرق ہے نا. ایرانی تو یہ دونوں ایرانی ہیں، شاہ بھی ایرانی ہے، شاہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ. فرق اتنا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا غلام نہیں ہے، وہ غلام ہے. جمال عبد الناصر اسرائیل امریکہ کے غلام نہیں تھا، ان کے مقابل میں کھڑا تھا، سیسی ان کا غلام ہے. اخوان المسلمین کو کیوں شکست دی؟ کیونکہ سیسی سے زیادہ امریکہ کو، اخوان المسلمین سے زیادہ سیسی پر یقین تھا. اخوان المسلمین کا تعلق حماس سے تھا، فلسطینیوں سے تھا. دیکھیے خود اسی جو اتحاد 41 ممالک کے اتحاد، اس میں آذربائیجان شامل ہے. ایران کے خلاف یہ اتحاد بنا ہے، آذربائیجان اس کے اندر ہے، شیعہ ملک ہے. عراق شیعہ ملک کیوں شامل نہیں ہے؟ آذربائیجان شامل ہے. فرق کیا ہے؟ آذربائیجان امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو ہے، کلیئر پٹھو ہے، اور ایران عراق اسرائیل اور امریکہ کے مقابل میں ہے. امریکہ کو عراق چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا عراقی مجاہدین نے. صاف واضح ہے، یعنی یہاں پر جنگ نہ شیعہ سنی کا ہے نہ عرب عجم کا ہے، جنگ صرف امریکہ کے امریکہ اور امریکہ کے غلام ایک طرف ہے اور ان کے مقابل میں اسلامی تحریک دوسری طرف. تو یہ مسلمانوں کے حماقت سے، مسلمانوں کے بے خبری سے اس وقت کے منافقین ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم علم توحید کے بلند کرنے والے ہیں، مشرکین کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. اب تو تھوڑا سا زیادہ کھل کر آتے ہیں، کہتے ہیں امام زمانے کے لیے زمین ہموار کرنے والوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی. انہوں نے دیکھی توحید کو، دیکھا کہ تو جوان فطرتاً خدا کی طرف جا رہا ہے. ہندوستان کے کیا بدھزم کے وغیرہ کو خداؤں کو یورپ امریکہ میں لایا، لیکن یہ جوانوں کو کہتا ہے جا کسی کونے میں بیٹھو، اپنے اندر گم ہو جاؤ. کچھ کوشش کی، کچھ لوگوں کو جذب کیا، لیکن یہ خدا جوانوں کے جذبات کے لیے ترجمان نہیں تھا. تو دیکھا کہ اہل بیت کا خدا، اسلام کا خدا جو رحمان و رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، عظیم بھی ہے، عالم بھی ہے، ساری صفات جمال و جمال جلال کے مالک ہے، وہ خدا اگر یورپ میں آ جائے اس خدا کے ماننے والے ایسے ظالم حکمرانوں کو برداشت نہیں کریں گے. اسی لیے انہوں نے تکفیریوں کو خدا کو لانے کا پروگرام بنایا، تکفیریوں کو خدا کے معرفی کی، کہیں اسلام کا خدا یورپ میں مغرب میں نہ پہنچ جائے. تکفیریوں کا خدا کیسا خدا ہے؟ بے رحم خدا. قرآن ابتدا سے آخر تک رحمان الرحیم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ، لیکن ایسا بے رحم خدا ہے، 3 سالہ بچے کو پھانسی دیتا ہے. ایسا بے رحم خدا ہے، آدمی کو آگ لگا دیتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اسی میں تندور میں ڈال دیتا ہے. صحابی پیغمبر کی قبر نفش قبر کرتے، ایسے کرنے والوں سے، یا اپنے دشمن کے کلیجے نکال کر، دل نکال کر چبا دیتے. ان سے پوچھے کیوں، کہ تو سب کے خدا کے لیے کر رہے ہیں. خدا کی اتنی بدترین تصویر پیش کی کہ جس کو سوچ کر آدمی متنفر ہو جاتا ہے. تو یہ تکفیری در حقیقت امریکہ و اسرائیل کے لشکر ہے، آپ خود دیکھتے ہیں، طالبان بنانے والے، القاعدہ بنانے والے، داعش بنانے والے کون ہیں؟ اسرائیل کے ہسپتالوں میں ان کے علاج مداوا ہوتا ہے، ان کی حمایت میں اسرائیل نے بارہا سوریہ پر حملہ کیا ہے، امریکہ نے حملے کیا ہے. آپ خود دیکھ، چند دن پہلے ٹرمپ نے جو حملے کیا کہ کیمیائی ہتھیار، تو روس یا ایران کہتا ہے کہ آؤ تحقیق کریں گے، اب تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی حقیقت سامنے آئے گی. یعنی تکفیروں کی حمایت کرنے والے اسرائیل. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک اعترافات ہے، خود تکفیروں سے جدا ہونے والے افراد کے اعترافات، خود ان حکومتوں کے اعترافات، ایجنسیوں کے اعترافات، اور ان کے عمل. اسلحہ گراتے ہیں عراق کے تکفیروں کے پاس، شام کے تکفیروں کے پاس، بم گراتے ہیں عراق کے فوجیوں پر، شام کے فوجیوں پر. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت با بصیرت ہو جائے. شہید خرم ذکی انہی بزرگواروں سے ایک تھا جو صاحب بصیرت تھے اور امت کو با بصیرت کرنے کے راہ میں جانتے ہوئے کہ خطرناک ہے، دشمن جانور ہے، درندہ ہے، اس کے باوجود قربانی پیش کی. یقیناً جن لوگوں نے فرزند پیغمبر پر رحم نہیں کیا، پیغمبر کے نام پر خلافت کے تخت پر قابض ہے، اس کے باوجود فرزند پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ سید ساجدین کا گزر جب مقتل سے ہوا، آپ کی حالت غیر ہو گئی. شہزادی زینب نے فرمایا، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ سالارہ قافلہ ہے، قافلہ کو منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ یادگار امامت ہے، یادگار رسالت ہے، آپ کی جان نکل رہی ہے. فرمائے پھوپھی، امین اشقیا نے اپنے مردوں کو دفن کیا ہے لیکن ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا ہے. کتنا گران گزرا. ٹھیک ہے، حسین شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، گوروں کے ٹاپوں کے نیچے آپ کے جسم اتھر روندہ گیا، آپ کے سر اتھر بالائے نیزہ گیا، لیکن لاش پڑی رہے اور وارثان چلے جائے، یہ بہت سخت گزرا سید سجاد پر. جب مدینے میں کسی گلی سے جا رہے تھے، کسی غریب کے چیخنے کی آواز آئی، میں غریب ہوں، میں بے کس ہوں، میری مدد کرو، سید سجاد رک جاتے، فرماتے یہ بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے لوگ تمہیں دفن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عرض کی اپنے رسول اللہ ضرور دفن کریں گے. سید سجاد کربلا کی طرف رخ کیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. مسلمان کسی بے کس کو دفنائے بغیر نہیں چھوڑتے. یہ آپ کی قسمت تھی 3 دن تک کربلا کے سرزمین پر. میں یہ جملات اس لیے عرض کر رہا ہوں, شہید خرم ذکی شہید ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والا آپ سب ہے, یاد کر رہے ہیں اس گرمی کی شدت میں ان کے دن منانے کے لیے آئے ہیں. لیکن جس راہ میں شہید خرم نے اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا, وہ حسین کا راہ ہے. کتنی مظلومیت کے ساتھ حسین دنیا سے گئے. اللہ رحمۃ اللہ وقوم اللہ.